أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما بقية الله الأعظم في الأرضين وروح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بجزمة محمد علی محمد اربع بیضا سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد رب العزت ہے کہ اے رسول کہہ دو کہ حق آ گیا باطل مٹ گیا اور بے شک باطل مٹ جانے کے لیے ہے. اس آیہ مجیدہ میں اللہ تعالیٰ سادہ ترین الفاظ کے ساتھ بلند ترین حقیقتوں کو بیان کر رہا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ بہت ہی سادہ سے الفاظ کے ساتھ تاریخ انسانیت کو رقم کر رہا ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ سادہ ترین، کم ترین اور آسان ترین الفاظ کے ساتھ انتہائی گہرے، اعلیٰ اور با علم مقاصد اور مطالب کو ہمارے سامنے بیان کرتا ہے. اور قرآن کریم کی بے شمار آیات اس پر صادق اور گواہ ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سادہ ترین الفاظ کے ساتھ بہت ساری حقیقتوں کو بیان کرتا ہے. اس کی ایک مثال وہ یہ ہے کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، خدا اپنی معرفت کرانا چاہتا ہے تو کہتا ہے کیا یہ لوگ اونٹ کی خلقت کی طرف نہیں دیکھتے کہ اونٹ کو ہم نے کیسے خلق کیا ہے. یا اللہ اپنی عظمت کو بیان کر چاہتا ہے تو فرماتا ہے ان اللہ لا يستحي ان يضرب مثلا بعوضة وما فوقها، اللہ تعالیٰ کو شرم محسوس نہیں ہوتی کہ وہ قدرت کاملہ کو بیان کرنے کے لیے کسی مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی چھوٹی. اللہ کو اس میں کوئی شرم اور آر محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ کل کائنات اس کی ہے، اور جب کل کائنات اس کی تو اس کے ادارے سے اس کو چلایا جا رہا ہے، تو وہ جس کی بھی مثال دے گا برحق مثال دے گا. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد. ایدن محترم، اس آئے مجیدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی سائنس کو، ایک ایسے میکینزم کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے کہ جو زندگی کے چھوٹے سے کام اور مرحلے سے لے کر پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے. یعنی یہ وہ اصول ہے کہ اگر ہم اسے سمجھ جائیں اور اس سائنس کو، اس فنکشننگ کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں، نافذ العمل بنا لیں، تو یہ زندگی کے چھوٹے سے مسئلے اور مرحلے سے لے کر زندگی کے اجتماعی اور کائنات کے بڑے سے بڑے مسئلے تک در حقیقت اپنے دامن کو پھیلایا ہوا ہے. قل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل كان زهوقا, کہہ دو اے رسول حق آ گیا باطل مٹ گیا, اور یقیناً باطل مٹنے کے لیے ہے. اب قرآن کریم میں ایک پوری بحث ہے, آپ ڈکشنری اٹھائیں گے قرآن کریم کی المعجم المفہرس, تو اس میں جتنے بھی قول آئے ہیں قرآن کریم میں جتنی مرتبہ جس سورے میں آئے ہیں وہ سب ترتیب سے دیے ہوئے ہیں اول قرآن سے لے کر آخر قرآن تک, کہ بھائی قل کتنی مرتبہ آیا ہے. اب یہ قل کیا ہے؟ قل در حقیقت اعلان ہے, ابلاغ ہے, اپنے میسج کو لوگوں تک پہنچانا ہے. یعنی آج کی زبان میں اگر عرض کروں تو ڈائیلاگ ہے, مکالمہ ہے, گفتگو ہے, تمدن کو, کلچر کو, نظریے کو, عقیدے کو, جہاں بینی کو بیان کرنے کا نام کیا ہے؟ قل مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اگر اس سے تھوڑی سی بہتر صلوات ہو جائے ماشاءاللہ, کیونکہ ہمارے یہاں بہرحال یہ بھی ایک سائنس ہو گئی ہے کہ جب تک لوگ نہیں آئیں گے مجلس شروع نہیں ہوگی, اور اسی وجہ سے جو ہے وہ خطیب کا بھی, قوم کا بھی, اہل محلہ کا بھی اور صاحب مجلس کا بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے. کاش کہ ہم آئمہ کی جو اتنی مثالیں دیتے ہیں کہ آئمہ وقت کے اتنے پابند تھے, کاش کہ ہماری مجالس وقت پہ شروع ہو سکے. اور یہی وجہ ہے کہ غریب خانے میں جو مجلس ہوتی ہے اول سفر کو, اس میں ہم بالکل گھڑی دیکھ کر مجلس شروع کرتے ہیں, گھڑی دیکھ کر جو ہے وہ آخر میں زیارت پڑی جاتی ہے. ڈیڑھ سے دو گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے جس میں مجلس, ماتم, نظر, نیاز سب شامل ہوتی ہے. تو ایک دو سال آپ کو یہ دقت برداشت کرنی پڑے گی, تیسرے سال خود بخود لوگ عادی ہو جائیں گے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. تو عرض کر رہا تھا کہ قول کیا ہے؟ ڈائیلاگ ہے. قول کیا ہے؟ اے رسول اپنا ابلاغ کرو, میسج کا پہنچاؤ لوگوں کو, سمجھاؤ لوگوں کو. کبھی قل عقیدے کا اظہار ہے, کبھی قل احکام اسلامی ہیں, کبھی قل اخلاقیات کو بیان کرنا ہے, کبھی قل اپنی ثقافت اور اپنے نظریے کا پرچار ہے. مختلف انداز سے قل کو بیان کیے گئے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے اے رسول کہہ دو حق آ گیا باطل مٹ گیا, اور باطل مٹ جانے کے لیے ہے. یہ آیت کا جو شان نزول ہے, شان نزول کیا ہوتا ہے؟ ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کہ کسی سینیریو میں, کسی خاص واقعے, کسی خاص ٹائم یا کسی خاص پلیس یا مکان پر, زمان یا مکان پر یہ آیت نازل ہوتی ہے. کوئی بھی واقعہ ہوگا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پس منظر ضرور ہے, اس کا ایک شان نزول ہے. یہ آیت کب کہاں نازل ہو رہی ہے, اور آیت کو سمجھنے کے لیے, آیت کی تفسیر کے لیے اس بیک گراؤنڈ کا جاننا بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے روایات کا بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے. مثلا وہ آیات جو عقیدتی مسائل کو بیان کرتی ہیں, وہ آیات جو ثقافتی مسائل کو بیان کرتی ہیں, اخلاقی مسائل کو بیان کرتی ہیں, ہمیں چاہیے کہ ان کے بیک گراؤنڈ کو سمجھیں. آج کل کیا ہو رہا ہے کہ لوگ کتابیں اٹھا رہے ہیں اور جناب فتوے دے رہے ہیں. جو تقلید کے مخالف لوگ ہیں, پہلے تو تقلید کا انکار کرتے رہے, پھر اجتہاد کا انکار کرتے رہے, عملیت استنباط کا, اور پھر اب کیا ہے خود ہی ترجمے سے اٹھا اٹھا کر جو ہے فتوے دے رہے ہیں. خب یا تو تم انکار نہ کرتے, مخالفت نہ کرتے, اب خود فتوے بازی کر رہے ہو, یا تو یہ تو بھائی یہ جو تقلید والے ہیں اور اجتہاد والے یہ غلط ہیں اور اب خود وہی کام کر رہے ہیں. ان کے لیے بھی لازماً ضروری ہے کہ فقی در حقیقت اس بیک گراؤنڈ کو دیکھ کر کہ امام نے کس عالم میں یہ روایت بیان کی, کن حالات میں, کیونکہ آئمہ کے مختلف حالات تھے, تقیے کے حالات تھے, بعض اوقات ایسے حالات تھے کہ امام کو مثال کے طور پر یہ بات کہنی پڑی. اب یہ موضوع نہیں صرف کہہ کے گزر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ در حقیقت اس آیت کے بیک گراؤنڈ کو بیان کر رہا ہے. وہ آئے فتح مکہ, 8 ہجری فتح مکہ ہوا ہے, رسول اللہ تشریف لائے ہیں, مولا کائنات در حقیقت سوار دوش رسالت ہوئے اور آپ نے بتوں کو توڑنا شروع کیا اور خانہ کعبہ کو پاک کیا. اب یہ آئے مجیدہ نازل ہو رہی ہے, قل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا, بھائی کہہ دو حق آ گیا باطل مٹ گیا, اور باطل مٹ جانے کے لیے مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اور یہ آیت اس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے. اچھا
قرآن کریم کا ایک اور معجزہ یہ ہے کہ کسی بھی آیت کو اس کے خاص بیک گراؤنڈ سے مخصوص نہیں کیا جا سکتا. ہمیں کہ جناب یہ آیت صرف اس بیک گراؤنڈ کے لیے نہیں, اس کا شان نزول بیک گراؤنڈ پس منظر یقیناً یہ ہے, لیکن یہ تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے. لہذا یہ آیت جہاں ایک انداز سے یعنی اپنی ابتدا میں جہاں سے اسٹارٹ لے رہی ہے وہ خاص شان نزول ہے, خاص پس منظر ہے کہ جہاں پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام انسانوں کے لیے تا قیامت تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. بس دو اس کے رخ ہو گئے, ایک رخ پس منظر یا شان نزول سے اور ایک وہ افراد جو تا قیامت آنے والے ہیں. لہذا شان نزول کیا ہے میں نے بتایا, فتح مکہ ہے اور مکہ فتح ہو گیا ہے, اور اب کیا ہے, اب دوسرا اس کا رخ کیا ہے, امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا انقلاب ہے. میرے بارہویں امام کا, بارہویں سرکار, بارہویں حجت کا انقلاب و ظہور ہے. اس کے لیے کہا قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اب دیکھیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ آپ بعض اوقات ماضی کے الفاظ کو استعمال کر کے مستقبل کی خبر دے رہے ہوتے ہیں, آپ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے. مثلا آپ کہیں, مثلا مولانا آپ ہمارے گھر تشریف لائیں گے, میں کہوں گا بس اگلے ہی ہفتے آ رہا ہوں, میں اگلے ہی ہفتے آ رہا ہوں, آ رہا ہوں موجودہ زمانے کا صیغہ ہے. لیکن آپ کیا تصور کرتے ہیں, بھائی مولانا ابھی چھوڑے آ رہے ہیں, ایک ہفتے بعد آئیں گے. جی موجودہ زمانے کا صیغہ استعمال کر کے آپ مستقبل کی خبر دے رہے ہیں, ایک یہ ہے. ایک یہ کہ نہیں, ماضی کا صیغہ استعمال کر کے آپ موجودہ زمانے کی خبر دے رہے ہیں یا آئندہ آنے والے زمانے کی خبر دے رہے ہیں. مثلا دیر ہو گئے مولانا کا آنے, مولانا کہاں پہ, بس پہنچ گیا. جی بس پہنچ گیا, ابھی پہنچا نہیں ہوں, مثلا چورنگی پر ہیں. اب آپ نے کہہ دیا بس چورنگی بس پہنچ گیا, ابھی پہنچے نہیں آپ, ہو سکتا ہے پانچ سات منٹ لگ جائیں, ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ لگ جائے. لیکن آپ کیا ماضی کا صیغہ استعمال کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرا پہنچنا اتنا یقینی ہے کہ بس یہ سمجھ لو کہ میں پہنچ گیا. اب بہت سی چیزیں قریب الوقوع ہوتی ہیں, وقوع پذیر نہیں ہوئی ہیں, تو ابھی رخ میں نہیں آئی ہیں, ابھی ان کا وجود سامنے نہیں آیا ہے, لیکن اتنی قریب الوقوع ہوتی ہیں, اتنی یقین الوقوع ہوتی ہیں کہ ان کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. اس لیے اللہ اس آیت میں نہیں کہہ رہا ہے قل یجیء الحق ویزہق الباطل, یہ نہیں کہہ رہے کہ حق آئے گا باطل مٹ جائے گا, باطل مٹ جانے کے لیے نہیں کہا, یہ خبر اتنی یقینی ہے, اتنی صادق ہے, اتنی سچی ہے, اتنی مستند ہے, اتنی معتبر ہے کہ خدا اس کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کر رہا ہے کہ اے رسول کہہ دو حق آ گیا باطل مٹ گیا, اس لیے کہ نگاہ قدرت سے دیکھو گے تو پھر حق سامنے نظر آ جائے گا. قریب الوقوع چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے لیے کیا آپ ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. اب مثلا قرآن میں بہت سی جگہ استعمال کیا گیا ہے, نفخ فی الصور, بھائی سور پھونکا جائے گا روز قیامت حکم الہی سے, اور لوگ کیا ہے اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. قیامت کے احوال میں سے ابتدائی حالات جو بیان کیے گئے سور پھونکنے کا ہے, پھونکا جائے گا کب نہیں معلوم, لیکن کہہ رہا ہے نوفخا سور پھونک دیا گیا, ماضی کا صیغہ ہے. یعنی یہ سور کا پھونکنا قبروں سے نکلنا یہ اتنا یقین الوقوع اور قریب الوقوع ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے ہم ماضی کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں تاکہ تمہارے ذہنوں میں بات بیٹھ جائے کہ یہ اتنی سچی, اتنی مسترد, اتنی معتبر, اتنی پکی ہے کہ اس کو ہونا ہی ہونا ہے, یعنی اس کے نہ ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا. یہ مثال کے طور مولا نے کائنات نے کہا نقارہ موت بجا دیا گیا. اب میرے لیے تو نقارہ موت کب بجے گا, جب میرا وقت آئے گا. ہر شخص کا موت کا وقت معین ہے. مولا کہہ رہے نقارہ موت کوچ کا اعلان کر دیا گیا, بھائی کب, یہ چونکہ موت اتنی یقینی ہے, موت قریب الوقوع بھی ہے یقین الوقوع بھی ہے, لہذا مولا علی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر تھوڑے سا فہم و فراست ہوگی ہر شخص کو وہ نقارہ موت اپنے کانوں میں اس کی آواز سنائی دے گی. اب یہ میں مثالیں دے رہا ہوں قرآن کی بھی اور روایات کی بھی کہ ماضی کا صیغہ استعمال کر کے مستقبل کی خبر دی جا رہی ہے. کیوں؟ خبر اتنی مستند ہے کہ جس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. شان نزول بیان کر چکا, ایک رخ شان نزول ہے اور دوسرا رخ کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت ہے. اب یہ آئے مجید, ابھی اب خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے کہ جو لوگ در حقیقت خدا سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں تو ان کی معرفت سطحی ہوتی چلی جاتی ہے, مادی ہوتی چلی جاتی ہے, خدائی معرفت نہیں کہلاتی. اب خداوند عالم کیا کہہ رہے ہیں محمد زمانہ کے لیے, انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. یہ آیت ہم دعا عہد میں بھی پڑھتے ہیں امام زمانہ کے لیے بھی ہے اور خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے انقلاب کے لیے بھی مل کے درود بھیجیے امام زمانہ کے لیے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا, آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ قیامت. کہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ آخرت کو, یہ لوگ قیامت کو بہت دور دیکھ رہے ہیں. انہم یرونہ بعیدا, بہت دور دیکھ رہے ہیں. اور خدا کہہ رہا ہے ونراہ قریبا, لیکن ہم اسے بہت نزدیک دیکھ رہے ہیں. اور یہ امام زمانہ کے انقلاب کے لیے بھی ہے. کیا ہے؟ انہم یرونہ بعیدا, بھائی لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی نہیں ہے. جی امام آئیں گے, بھائی کب آئیں گے, کس نے دیکھا ہے؟ امام آئیں گے. خدا کہہ رہے نہیں, نراہ قریبا, اگر ہماری نگاہوں سے دیکھو گے تو امام زمانہ کا انقلاب و ظہور قریب الوقوع بھی ہے, یقین الوقوع بھی ہے, اتنا یقینی ہے. اب آپ دیکھیں, اب کیسے ہم اپنی نگاہوں کو خدائی بنا لیں کہ ہماری نگاہیں وہی دیکھنے لگیں جو نگاہ قدرت دیکھ رہی ہے. اب سادی سی مثال میں دوں گا, انسان مثلا شامیانے کو دیکھتا ہے کتنا اونچا ہے, بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھتا ہے, بڑی بڑی مثلا وسیلوں کو دیکھتا ہے, جہاز خود ہوائی جہاز کتنی بڑا مثلا مشین ہے, ریل گاڑی کتنی بڑی مشین ہے, ٹرک کتنا بڑا مشین ہے, یہ سب کیا انسان دیکھ کر بڑی حیرت میں آ جاتا ہے, ہیبت داری ہو جاتی ہے. لیکن جیسے جیسے انسان کی سطح ہے فکر اوپر ہوتی چلی جاتی ہے, یہ سارے مسائل چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں. قائد شہید کا قول بھی مجھے یاد آ رہا ہے, اور ابھی ایک سفر پہ جانے کے اتفاق ہوا تو جہاز زمین کو چھوڑ رہا تھا, فضا میں بلند ہو رہا تھا, تو مجھے قائد شہید علامہ عارف حسین الحسنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول یاد آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ جن عمارتوں کو, جن مشینوں کو, جن چیزوں کو تم بڑا سمجھ رہے تھے وہ کتنی بڑی نظر آتی ہے, تم سر اٹھا کے دیکھتے ہو ایسے کر کے, لیکن جیسے جیسے تم پرواز کرتے چلے جاتے ہو وہی چیزیں چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ساتھ ساتھ ہیں میرے, وہی چیزیں چھوٹی ہونے شروع ہو جاتی ہیں. بھائی یہ پرواز نے کیا کیا؟ آپ کے قد میں اضافہ کر دیا, آپ کا قد بڑھ گیا؟ نہیں. کیا ان عمارتوں کے اندازوں کو چھوٹا کر دیا؟ ہرگز نہیں. جو عمارت جیسی تھی وہ ویسی ہی ہے, آپ کا قد جتنا تھا ویسا ہی ہے. پھر ماجرا کیا ہوا؟ جو ابھی بڑی نظر آ رہی تھی اب چھوٹی نظر آ رہی ہیں, اور اتنی چھوٹی کہ ہاتھ کے انگلی کے اشارے سے, دو انگلیوں کے برابر ملی میٹر کے فاصلے سے آپ اسے بآسانی ناپ سکتے ہیں. تو نہ وہ چھوٹی ہوئی نہ آپ کا قد بڑا ہوا, صرف دیکھنے کا انداز بدل گیا, صرف دیکھنے کا انداز بدل گیا. کیا مطلب؟ یعنی جو جتنا اوپر ہوتا چلا جائے گا, جس کی معرفت جتنی اوپر ہوتی چلی جائے گی, خدا کی طرف سفر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, دنیا کی بڑی بڑی مشکلات اور بڑی بڑی چیزیں چھوٹی ہوتی چلی جائیں گی. مل کے درود بھیجو محمد والے محمد. معرفت میں اضافہ کر لیجئے, بڑے بڑے مسائل چھوٹے ہوتے چلے جائیں گے. اور یہی وجہ ہے یہ معرفت ہے حضرت زین سلام اللہ علیہ کی. کیا معرفت ہے؟ کہ جن کو لوگ دیکھ کر دہشت میں آ رہے تھے, خوف میں مبتلا ہو رہے تھے, یزید کے مرعوب ہو رہے تھے, تھرتھرا رہے تھے, گھبرا رہے تھے, راہوں کو چھوڑ رہے تھے, وہاں پہ زینب کبرا کھڑی ہو جاتی ہے ابن زیاد کے سامنے اور کہتی ہے وما رأیتہ الا جمیلا, میں نے کربلا میں جو کچھ دیکھا ہے وہ خدا کا انتہائی خوبصورت سلوک دیکھا ہے. خدا کا انتہائی خوبصورت سلوک، یہ ہے معرفت حضرت زینب سلام اللہ علیہ. مل کے درود بھیجیے عظمت جناب حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا. تو ماضی کے سیغوں سے آپ مستقبل کا خبر دے رہے ہیں. خدا کہہ رہا ہے انہم یرونہ بعیدہ، یہ قبر کو، قیامت کو اور امام کے انقلاب کو دور دیکھے، وہ نہ راہو قریبا. مثال کے طور پر اگر آپ سطح زمین پر کھڑے ہوں تو آپ کی جو آنکھوں کی پہنچ جس کو بعد کہا جاتا ہے وہ ایک حد تک ہوگی، لیکن اگر آپ تھوڑا سا اپنی سطح کو اوپر کر لیجئے آپ تھوڑا اور دور تک دیکھ سکتے ہیں. آپ اپنی سطح کو اور اوپر کر لیجئے آپ کی آنکھوں کی پہنچ اور دور تک ہوتی چلی جائے گی. جتنا جتنا آپ اپنی سطح کو اوپر کر رہے ہیں دیکھنے کا انداز اور دائرہ تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے. پہلے خاص دائرے تک دیکھ رہے تھے، اب کیا ہے آپ کی آنکھوں کا دائرہ جو ہے وہ وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے. یہی حال اسی چیز کا ہے. بس کیا کریں کہ ہم وہ دیکھیں جو خدا دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ ہم وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے. توجہ رکھیے گا، ہم وہ سن رہے ہوتے ہیں جو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے، یا ایک سخت جملہ کہہ دوں، ہم وہ سن رہے ہوتے ہیں جو شیطان سنوانا چاہ رہا ہوتا ہے، ہم وہ بول رہے ہوتے ہیں جو شیطان بلوانا چاہ رہا ہے، ہم وہ لائف اسٹائل اپناتے ہیں جو اہل بیت نہیں شیطان ہم سے کہلوانا چاہ رہا ہے. اب شیطان کہلوا رہا ہے ہم عمل کر رہے ہیں. بہرحال تو عرض یہ ہے کہ عزیزان گرامی، جتنا جتنا یہ انداز تبدیل ہوتا رہے گا، ہم خدا کی نگاہوں سے دیکھتے رہیں گے، تو پھر انسان جو ہے وہ کچھ دیکھے گا جو خدا دیکھ رہا ہے، انسان وہ سنے گا جو خدا کو پسند ہے، انسان وہ بولے گا جو اہل بیت کی مرضی کے مطابق ہے، انسان وہ عمل کرے گا جو اہل بیت کی مرضی اور منشا کے عین مطابق ہوگا. بس یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں ایک ایسا انسان ملتا ہے جس کے کان اپنے کان نہیں ہیں، جس کی زبان اپنی زبان نہیں ہے، جس کے ہاتھ اپنے ہاتھ نہیں ہیں، جس کی لسان اپنی زبان نہیں ہے، وہ میرا امیر المومنین ہے، جس کے ہاتھ کو ید اللہ کہا، جس کی آنکھ کو عین اللہ کہا، جس کی زبان کو لسان اللہ کہا، اور جس کے نفس کو نفس رسول اللہ کہا ہے. نفس رسول اللہ کا کیوں اس منزل پہ کیسے آئے، انسان اطاعت رب کے ذریعے سے اس منزل کو پاتا چلا جاتا ہے کہ وہ سنتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، وہ کلام کرتا ہے جو اس کے رب کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، وہ وہی کلام کرتا ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں. مل کے درود بھیجے عظمت محمد آل محمد کا. خب اگر یہ گفتگو واضح ہو جائے کہ ماضی کے ذریعے سے مستقبل کی خبر، یقین الوقوع قریب الوقوع، ہم نے اب تک دو قسم کی زندگی سنی تھی. میں یہاں سے امام کے انقلاب تک لے جانا چاہ رہا ہوں، اور وہ گفتگو آپ نے اور ہم سب نے سنی ہے، ایک انسان کی انفرادی گفتگو اور ایک انسان کی انفرادی زندگی اور ایک ہے اجتماعی زندگی، یہ ہم نے سنی ہے. اب بھائی آپ کی ذاتی زندگی ہے اور آپ کی سوشل لائف ہے، معاشرتی زندگی ہے، لیکن ایک اور زندگی ہے جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے اور احادیث اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا ہے. ہماری توجہ نہیں تھی اب تک، کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کہ حالات پیش نہیں آئے تھے. مثال، جو کام امام حسین نے کربلا میں کیا ہے، کیا وہ کوئی نیا کام تھا؟ کوئی نیا واجب نازل ہوا تھا امام حسین پر قیام کرو؟ امام حسن تو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا، بھائی حسن دیکھو، میرے جنازے کو دفنانے میں اتنا خون بھی ضائع نہ ہو جتنا حجامت میں نکالا جاتا ہے. حجامت کے درمیان فاسد خون نکالا جاتا ہے، یہ جو آپ معمولی چھوٹے کپ ہوتے ہیں نا، آدھا کپ کے برابر خون، اتنا خون بھی ضائع نہ ہو. امام حسن کیا کر رہے ہیں؟ قیام کر رہے ہیں. آیا کوئی نئی چیز نازل ہوئی ہے؟ نہیں. یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب تھا رسول کے زمانے میں بھی، عصر قرآن میں، عصر رسالت میں، عصر مولا کائنات میں، عصر امام حسن میں، اور تا قیامت واجب ہے. لیکن اس کو اس اجتماعی سطح پر انجام دینے کے حالات میسر نہیں آئے تھے، حالات میسر نہیں آتے، اس لیے ابھی تک واجب نہیں. رسول اللہ کے سامنے حالات کچھ اور تھے، جغرافیہ اور سیاسی حالات، اس کے تحت آپ نے مثلا تبلیغ کی ہے. امام علی کے سامنے کچھ اور حالات تھے، اور سخت ترین حالات تھے، پچیس سال کا سکوت بھی ہے اور خلافہ کی مدد بھی ہے. مدد ان معنی میں کہ اسلامی حکومت کو مضبوط کیا جا سکے, اسلام کے شجر کی آبیاری کی جائے, ان معنی میں. امام حسن کے زمانے میں بھی حالات تھے لیکن حالات میں اکثر مختلف ہیں. رسول اللہ کے دور کے الگ ہیں, امام علی کے الگ ہیں, امام حسن کے الگ ہیں, لیکن امام حسین کے زمانے میں وہ حالات پیدا ہو گئے تھے کہ اب امام حسین کو کھل کر در حقیقت اس واجب پہ عمل کرنا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ واجب موجود تھا, زمین ہموار نہیں ہوئی تھی, اور یہی وجہ ہے امام حسن کی صلح نے منافقت کی نقاب کو طرف مد مقابل سے الٹ دیا تھا. اور اگر امام حسن کی صلح نہ ہوتی تو شاید کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو یہ فتح و نصرت نصیب نہ ہوتی. صلح حسن, کیونکہ ہر امام دوسرے امام کے لیے راہ گشا ہے, زمین ہموار کرنے والا. ایسا نہیں ہے کہ امام بغیر کسی تیاری کے چلا جاتا ہے. یہ جو آپ سنتے ہیں کہ آخر میں امام آتا ہے اور مثلا اسرار امامت دیتا ہے, یہ اسرار امامت تو ایک فعل ہے کہ جو آگاہ کیا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے, امانت دی جا رہی ہے, لیکن اس سے پہلے وہ پوری زندگی اپنی امامت کو بھی نافذ العمل بناتا ہے اور آنے والے امام کے لیے بھی راہ ہموار کرتا ہے. تمام ائمہ نے یہ کیا ہے. اب دامت عباس میں گنجائش نہیں کہ میں اس حکمت عملی اور سیاست پر روشن ڈالوں کہ ائمہ کی سیاست تھی کیا. ہر امام اپنے زمانے کی امامت کو بھی نافذ عمل بناتا ہے اور اسی طریقے سے ہر امام آنے والے امام کے لیے راہ ہموار کرتا ہے. امام حسن نے اپنی صلح کے ذریعے سے منافقت کی نقاب الٹی ہے چہرے سے تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے اور پھر کربلا کا راستہ ہموار ہو جائے. اسی طریقے سے یہ واجب موجود تھا لیکن توجہ نہیں تھی. اب جیسے جیسے حالات پیدا ہوتے چلے گئے توجہ ہوتی چلے گی. یہاں تک امام حسین کیا کہتے ہیں, ایسے اصحاب جیسے مجھے ملے ہیں نہ نانا رسول کو ملے تھے نہ بابا علی کو ملے تھے. ایسے اصحاب, توجہ کیجئے, ایسے اصحاب. اور پھر تا قیامت کے لیے امام حسین نے دروازہ کھلا رکھا ہے. دیکھیں شب عاشور ایک ہے, شب عاشور ایک ہے, لیکن روز عاشور ہمیشہ تکرار ہوگا. شب عاشور بھی تکرار ہوگی لیکن اس میں جو چراغ گل کیا ہے, جو کربلا میں موجود تھے چراغ گل کر امام حسین نے کہا چلے جاؤ, کوئی نہیں گیا. روز عاشور کہہ رہے ہیں آ جاؤ مدد کے لیے. یہ دو متضاد فعل امام کیوں انجام دے رہے ہیں؟ بظاہر متضاد فعل ہیں. رات میں کہہ رہے ہیں چلے جاؤ, جن کو کہہ رہے ہیں آ جاؤ. آیت اللہ محدود شیرازی فرماتے ہیں یہ رات کو چراغ گل کے حسین یہ کہہ رہے ہیں اگر تم میں کوئی خبیث اور ناطاہر ہے تو اٹھ کے چلا جائے, اور تا قیامت, توجہ رکھے گا, اگر کوئی حسینی بننے کی خواہش رکھتا ہے تو وہ کربلا آ جائے, کربلا آ جائے. قیامت تک کے لیے راستہ کھول دیا ہے. اب امام حسین علیہ السلام, اگر یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا, اب ہمارے لیے اس چیز کو کہ ہماری تین زندگی ہیں, دو زندگی نہیں ہیں, موجود ہے روایات میں, موجود ہے قرآن کریم میں. بھئی توجہ کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کہ توجہ اس لیے نہیں تھی کہ ابھی تک حالات پیدا نہیں ہوئے تھے. جیسے جیسے حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں قرآن کی حقانیت کھل کے سامنے آتی جا رہی ہے, تعلیمات اہل بیت کی حقیقت و صداقت کھل کے سامنے آتی جا رہی ہے. یا نہیں یوں کہوں کہ قرآن و تعلیمات اہل بیت زمانے کے ساتھ ساتھ اپنی ذوق پاشیوں میں اضافہ کر رہے ہیں اور دنیا متوجہ ہوتی چلی جا رہی ہے. اہل بیت کے سادے سادے اقوال آج ریسرچ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. اہل بیت کے سادے سادے الفاظ ریسرچ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. دامن نے بات میں گنجائش دی اور موضوع نہیں ہے, صرف کہہ کے گزر رہا ہوں. ہماری دو زندگی ہیں جن کو ہم سنتے ہیں, ایک انفرادی اور ایک اجتماعی. لیکن ایک اور زندگی جس کو قرآن نے اور روایات نے بیان کیا ہے وہ ہے ہماری انٹرنیشنل لائف, عالمگیر حیات, بین الاقوامی زندگی. یہ تیسری زندگی کا پہلو ہے جس کی طرف قرآن نے اور اہل بیت نے واضح کیا. مثلا بہت سارے الفاظ ایسے تھے جو آج تک ہمارے یہاں استعمال نہیں کیے جاتے تھے لیکن آج وہ ہماری زندگی کا جز بن گئے ہیں. ٹچ کا معنی کیا ہے؟ چھونا, صحیح. اب آپ کہتے ہیں ٹچ اسکرین. اسکرین کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ اردو میں صفحہ کہا جاتا ہے اس کو, اسکرین کو, یعنی چھونے والی اسکرین. لیکن اب چھونے والی اسکرین, اب آپ اس کو اگر اردو میں لے کر آئیں گے اس کو سمجھائیں گے بڑا مشکل ہو جائے گا. ٹچ اسکرین ایک اصطلاح اور ٹرمینالوجی بن گئی ہے
اس کی وجہ سے آپ ایک مفہوم کو سمجھ جاتے ہیں.
موبائل 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 کا کیا ہے؟ تحرک مسلسل ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کا نام ہے. یہ جو سیل فون ہے آپ کا, اس کو موبائل کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ آپ کے ساتھ ساتھ حرکت کرتا ہے یہ, اس لیے اس کو موبائل کہا جاتا ہے. یہ پولیس کی گاڑی کو موبائل کہا جائے گا, نہیں وہ پولیس وہ قانون کے ادارے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتے رہتے ہیں کہ جی مثلا امن و امان کی صورتحال. اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ زمانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے لیے سننا بہت آسان ہو گیا, ہم یوز ٹو ہو گئے. اس سے پہلے ہمارے لیے اس کو تصور کرنا شاید اتنا ممکن نہیں تھا, لیکن اب کیا ہے, بہت ساری ایسی اصطلاحیں ہیں. اب چونکہ اردو ادب سے تعلق ہے میرا, میں اس کو بہت زیادہ نہیں کھولوں گا کیونکہ ہم اپنی بحث سے خارج ہو جائیں گے. مجھے جانا ہے امام زمانہ تک. تین زندگی ہیں, پہلی انفرادی ہم سب جانتے ہیں, دوسری اجتماعی وہ بھی ہمیں معلوم ہے, اور تیسری زندگی کیا ہے؟ ہماری بین الاقوامی زندگی, عالمگیر زندگی, انٹرنیشنل لائف. اچھا یہ جو ہماری اجتماعی زندگی ہے نا, یہ بھی بہت محدود ہے. یعنی ہم اگر مثلا اپنی اجتماعی زندگی کو کنسیڈر کریں, زیر بحث لائیں, تو ہم شہر کی حدود میں رہتے ہوئے اپنی معاشرتی زندگی کو زیر بحث لاتے ہیں. آب و ہوا کیسی ہے ہماری, یہ ہماری معاشرتی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے. سیاسی اور جغرافی حالات ہماری معاشرتی اور انفرادی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر یہ پنکھے لگے ہوتے ہیں, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہوتی, تو جو اس وقت آپ کا مزاج ہے وہ نہیں ہے ہوتا جی. لیکن اب چونکہ موسمی حالات آپ پہ اثر انداز ہو رہے ہیں, تو صلوات بھی تھوڑی سی دھیمی بھیجی جا رہی ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ہم اپنی معاشرتی زندگی کو جب زیر بحث لاتے ہیں تو معمولاً اپنے شہر کی صورتحال ہوتی ہے, ہمیں دوسرے شہروں سے اتنا سروکار نہیں ہوتا, کیونکہ ہم جس دائرے میں رہ رہے ہیں نا وہی ہمارے لیے دراصل سوچنے سمجھنے کی پابندیاں نافذ کر دیتا ہے. چنانچہ یہ مسئلہ اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کو قرآن کی نگاہ سے اور اجتماعی زندگی کی روح سے سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. اب معاشرت زندگی میں ہم لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, اہل محلہ کے ساتھ رہ رہے ہیں, ان کا اخلاق ہمارا اخلاق, یہ سب چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں, اس کو بھی میں ذرا کھولنا نہیں چاہتا. ایک ہے ہماری عالمگیر زندگی, انٹرنیشنل لائف, اور وہ ہے امام زمانہ کا انقلاب, جس کی طرف اہل بیت متوجہ کرنا چاہتے ہیں. تو جو قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, اگر یہ اصول, اب یہ کیا ہے کہ باطل مٹ جانے کے لیے, اب حق کیسے کہا جاتا ہے؟ حق ثابت اور پائیدار چیز کو کہا جاتا ہے. باطل کیسے کہا جاتا ہے؟ جو بظاہر آ تو جائے لیکن دوام نہیں ہے, استقرار نہیں ہے, تزلزل ہے, استراب ہے, باطل کیا ہے؟ بظاہر آ جاتا ہے. اب قرآن نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے, پانی کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے جی, جھاگ آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے بہت سارا پانی ہے, تھوڑی دیر میں جھاگ خشک ہو جاتا ہے, اور کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے جی. اب مثلا لوگ سافٹ ڈرنک پیتے ہیں نا, جیسے آپ نے گلاس میں ڈالا, جھاگ بننا شروع ہوا, سمجھتے ہیں گلاس بھر گیا, تھوڑی دیر میں وہ جھاگ بیٹھ جاتا ہے. یہ جو جھاگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو باطل سے نسبت دی ہے کہ بظاہر دیکھنے میں بہت زیادہ ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے. اب باطل ہو سکتا ہے 100, 200, 400, 1000 سال تک بھی چلتا ہے, لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہماری نگاہ سے دیکھو گے تو باطل کو دوام نہیں ہے, آخر میں جو عالم نصب ہونا ہے, جو فتح ملنی ہے, جو کامرانی آئے گی, وہ محمد علی محمد کی ولایت کے تحت آئے گی. دنیا میں جو کچھ بھی ہو جائے, فتح جو ہے وہ آل محمد کے ماننے والوں کی ہوگی. اب یہ عالمگیر زندگی, اب اس کے لیے کیا ہے ہمیں بیان کیا گیا؟ مثلا سورہ آل عمران کی آخری آیت میں بیان کیا گیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلکم تفلحون. ایمان لانے والوں, اپنی انفرادی زندگی میں صبر کرو, اپنی اجتماعی زندگی میں مل جل کر صبر کرو, ورابطوا اور رابطہ برقرار کرو. بھائی انفرادی زندگی سمجھ میں آ گئی, صبر کرو, حالات ہیں, مشکلات ہیں, شدائد ہیں جی, مشکلات ہیں, کیا صبر کرو. صابرو اجتماعی زندگی, مل جل کر صبر کرو, ٹیم ورک کی صورت میں صبر کرو, وہ رابطو، یہ رابطو کیا ہے؟ یہ وہ ہماری انٹرنیشنل لائف ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ رابطو سے مراد کیا؟ ربط برقرار کرنا ہے۔ عربی زبان میں بیل کو ربط کہا جاتا ہے، ربط یعنی جوڑنے والی، ایک چیز ثابت ہے ایک چیز متحرک ہے۔ سیٹ آپ کی ثابت ہے جس پہ آپ بیٹھتے ہیں، کرسی، ٹھیک ہے، آپ متحرک ہیں۔ اب آپ کو خطرات سے بچانے کے لیے کیا، گاڑی میں بیٹھیں سیٹ بیلٹ باندھ لیں، ربط پیدا کر لیں، آپ سیٹ کے ساتھ جڑ جائیں گے، اب خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوگا آپ محفوظ رہیں گے۔ جہاز میں بھی آپ کو سیٹ بیلٹ باندھنے کا یا ربط لگانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ بھائی ربط کیا ہے؟ تعلق قائم کرنا ہے نا، بھائی میرا رابطہ ہے ان سے، آپ کہتے ہیں یہ رابطہ کیا ہے، میں ان سے مربوط ہوں، یہ کیا ہے، یعنی ان سے تعلق ہے، ایک کنیکشن ہے، ایک قربت ہے، ایک نزدیکی ہے۔ یہ رابط کیا کام کرتا ہے؟ آپ کو خطرہ سے محفوظ کرتا ہے۔ رابطو، امام نے کہا رابطہ برقرار کرو، کس کے درمیان؟ پانچویں امام کہہ رہے ہیں اس سے مراد تمہارے زمانے کا امام ہے، یعنی اگر امام زمانہ سے جڑ جاؤ گے تو حوادث سے، روزگار سے محفوظ ہو جاؤ گے، حوادث سے، روزگار سے محفوظ ہو جاؤ گے، یہ امام کہہ رہے ہیں پانچویں امام۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں متوجہ کیا گیا اس عالمی زندگی کی طرف۔ اب چونکہ ہمارے لیے سمجھنا بھی مشکل تھا، لہذا ہم اس عالمی زندگی کو نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ ہماری انٹرنیشنل لائف کیا ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ اب ہماری سمجھ میں آنے لگا ہے کہ تشیع ایک حقیقت ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس کا سب سے بارز ترین مثال اور مصداق اربعین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے چہلوم، اور اس چہلوم کے لیے بھی وہ مشی، وہ پیادہ روی، وہ اربعین واک ہے جو در حقیقت ذہنوں میں ترسیم کر رہی ہے اس عالمی حیات کو کہ تم ایک امام کے ماننے والے ہو، جو گلی کوچوں کا امام نہیں ہے، معذرت کے ساتھ دو رکعت کا امام نہیں ہے، وہ پوری انسانیت کا امام ہے۔ توجہ رکھیے گا، وہ پوری انسانیت کا امام ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا امام الانس والجان۔ آپ کہتے ہیں میرے قبیلے کا امام، میرا امام نہیں، امام الانس والجان، تمام انسانوں کا امام ہے، تمام جنوں کا امام ہے، وہ چرند کا، پرند کا، شجر کا، حجر کا، رزم کا، بزم کا، مومن کا، مسلم کا، منافق کا، ملت کا، جو جو تقسیم کرتے چلے جائیے وہ سب کا امام ہے۔ یعنی اس کی امامت کا دائرہ در حقیقت کل کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ کیسے پھیلا ہوا ہے؟ جیسے سرکار نے کہا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، بھائی میں جس جس کا رسول ہوں، بھائی رسول کس کس کا ہے؟ وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اگر وہ رحمت ہے تو صاحب ولایت ہے، صاحب ولایت ہے تو اس کی نبوت کی ولایت در حقیقت پورے عالم کائنات میں چھائی ہوئے۔ اگر وہ اپنے بعد علی مرتضیٰ کو نافذ کر رہا ہے تو یہی کہہ رہا ہے کہ جس جس کا مولا میں تھا ہوں اور رہوں گا، اب اس کا مولا علی رہے گا، تو علی کی ولایت کل کائنات میں چھائی ہوئی ہے، تو اس کے فرزند کی ولایت بھی کل کائنات میں چھائی ہوئی ہے۔ کم سے کم ایک کام ضرور کیا کریں، بچے جب نعرے لگائیں تو بھرپور طریقے سے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جواب دیا کریں، تاکہ اس بچوں کو دوبارہ یہ جرات ہو سکے کہ مجلس میں سلوات کا نعرہ یا نعرہ حیدری لگا سکے۔ میں قبلہ بھیجے محمد علی اللہ، تو وہ کل کائنات کا امام ہے، اس کی ولایت علی کی ولایت کے سائے میں پوری کائنات میں پھیلے ہوئے۔ لہذا عالمی حیات کی طرف متوجہ کرنا ہے، اور اس عالمی حیات کے لیے ہمیں عزاداری دی گئی ہے، اور یہ عزاداری کیا ہے؟ آٹھ آئمہ کے سگنیچر ہیں اس پر، بارہ آئمہ میں سے آٹھ امام کے سگنیچر ہیں، بقیہ کی تائید ضرور ہے، لیکن آٹھ آئمہ نے بنفس نفیس تاکید کی ہے اس عزاداری امام موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، ساتویں امام، آٹھویں، نویں، دسویں، گیارہویں امام، یعنی ٹو تھرڈ
دو تہائی کوئی معمولی تعداد نہیں ہے, آدھی بھی نہیں, ٹو تھرڈ, دو تہائی, چوتھے امام سے لے کر گیارہویں امام تک تاکید کی ہے عزاداری کی. کیوں؟ کیونکہ اس عزاداری میں جان چلی, کہا کہ جیسے بھی ہو سال میں ایک دفعہ زیارت کرو. امام نے پوچھا زیارت کرتے ہو سال میں ایک دن, مہینے میں نہیں, ہفتے میں نہیں, روزانہ, مولا کیسے میں مدینے میں محسن کربلا میں. کہا کہ واقعی تم جفا کرتے ہو اگر حسین کی زیارت نہیں کرتے. اور پھر امام نے کہا کہ اگر روزانہ چاہتے حسین کی زیارت تو بلندی پہ جاؤ, کھلے آسمان کے نیچے کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, تمہیں روز حسین کی زیارت کا ثواب مل جائے گا. اب ہمارے اسلام نے کیا کیا, ہر نماز کے بعد کہا امام حسین کو سلام کرو. نہیں, یہ سلام کرنا کیا ہے, یہ امام صادق کی سنت کو باقی رکھنا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اور پھر کہا کہ جو مالدار صاحب ثروت سال میں دو دفعہ جائے, فقیر ایک دفعہ جائے, جو قدرت رکھنے کے باوجود امام حسین کی زیارت کے لیے نہ جائے, یعنی شاید, دیکھیں یہ باتیں میں سنا تو رہا ہوں آپ کو, لیکن ہم میں سے بہت کم افراد ہوں گے کہ جن کو امام کی اس صحیح سند حدیث کا یقین ہو. معذرت کے ساتھ ہم شیعہ ہیں, عقیدتی شیعہ ہیں, سن تو لیتے ہیں لیکن حلق سے بات اترتی نہیں ہے ہمارے, معذرت کے ساتھ, جو عقیدتی شیعہ ہیں, دلیل کے طور پہ شیعہ نہیں ہے, ماں باپ شیعہ تو ہم بھی شیعہ ہو گئے, معذرت کے ساتھ. آئمہ کی اگر احادیث پڑھیں امام حسین کی زیارت کے ثواب میں اور امام حسین کی زیارت کو ترک کرنے کے عذاب میں, انسان کی بھوک اڑ جائے, نیند ختم ہو جائے, قسم خدا کی, ممبر میں بیٹھا, قسم خدا کی, انسان تھوڑا سا عقل و شعور رکھتا ہو. امام نے کہا تم جفا کرتے ہو حسین کی زیارت کے لیے نہیں جاتے, اور جو حسین کی زیارت پر قدرت رکھتا ہو اور نہ جائے, فقد ہو رما من کثیر, وہ خیر کثیر سے محروم ہو جاتا ہے. اور صرف یہ نہیں, اس کی زندگی کا ایک سال کم ہو جاتا ہے, ایک سال کم ہو جاتا ہے جو زیارت کو چھوڑ دو. اور کہا جتنے دم تم زیارت پر رہو گے تمہارا کیلکولیشن ٹائم سٹاپ ہو جائے گا, وہ زندگی میں دن کاؤنٹ نہیں کیے جاتے. امام حسین کی زیارت کے لیے جو جائے, دس دن, بارہ دن, پندرہ دن, کاؤنٹ نہیں کیے جاتے. جب واپس آئیں گے پھر وہاں سے دوبارہ کنٹینیو ہو جائے گا. اور پھر اس سے زیادہ سخت روایت ہے, جو قدرت رکھنے کے باوجود امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہ جائے, اقنا رسول اللہ و اقا رسول اللہ و اقنا اہل البیت, وہ ہم رسول اللہ سے آنکھ ہو جاتا ہے, ہم اہل بیت سے آنکھ ہو جاتا ہے. اہل بیت کہتے ہیں حسین کی زیارت کے لیے نہ جائے, وہ آنکھ ہو جائے گا رسول سے بھی اور آل رسول سے بھی. اتنی سخت احادیث, یہ کیوں ہیں؟ ایک ایک قدم کا ثواب کیوں, ایک ایک آنسو کا ثواب کیوں؟ یہ در حقیقت امام زمانہ کی تیاری تھی, اور یہی وجہ ہے کہ آپ امام حسین کا رابطہ رشتہ امام زمانہ سے جوڑتے ہیں, امام زمانہ کا رابطہ رشتہ امام حسین سے جوڑتے ہیں. دعائے ندبہ آپ پڑھتے ہیں روز جمعہ صبح کے وقت, کیا کہتے ہیں, اینا طالب بدم المقتول بکربلا, کہاں ہیں وہ ہستی جو خون حسین کا انتقام لے گی. یعنی امام زمانہ کو یاد کرو تو حسین کو یاد کرو, اور جب حسین کو یاد کرو زیارت عاشورہ میں تو پھر امام زمانہ کو یاد کرو. یعنی ایک تعلق قائم کیا ہے, یعنی اس عالمگیر حیات کی طرف. چونکہ اب تک وہ وسائل پیدا نہیں ہوئے تھے ہمارے لیے اس عالمگیر زندگی کو سمجھنا مشکل تھا, لیکن حقیقت تھی, حکم موجود تھا. اہل بیت نے عزاداری میں یہ وسعت و گنجائش رکھی تھی کہ عزاداری تمہاری تربیت کر سکتی ہے, اور بہترین نصاب کے طور پر حسینیوں کو امام زمانہ کے انقلاب کے لیے تیار کر سکتی ہے, تیار کر سکتی ہے. لیکن چونکہ مزاج نہیں تھا, اور خصوصاً پاکستانی تشیع معذرت کے ساتھ وہ بہت پیچھے ہے,
اس وقت عالمی سطح پر جتنی بھی اسلامی تحریکیں ہیں، وہ سنی ہو یا شیعہ اس سے غرض نہیں ہے، وہ سب اس وقت فرنٹ لائن پہ موجود ہیں، دشمن کے مد مقابل موجود ہیں، سوائے تشیع پاکستان کے. ہم بہت پیچھے ہیں فکری طور پر، عقیدتی طور پر، عملی طور پر. اب سعودی عرب کے مومن کو اٹھا کے دیکھیے، آئے دن مصیبتیں، بلائیں. یمن کے مظلومین اٹھا کے دیکھیں، بحرین کو اٹھا کے دیکھیں، مختلف جگہ کے آپ نائجیریا کے اٹھا کے دیکھیں، یہ وہ اقوام ہیں کہ جو اس وقت امام کے انقلاب کے لیے فرنٹ لائن پہ موجود ہیں اور اپنے وظائف کو ادا کر رہی ہیں، سوائے پاکستانی قوم کے، معذرت کے ساتھ، اس کو پیچھے دھکیلا گیا ہے ان گزشتہ 30 سالوں میں. ضیاء آمریت کی شکل سے لے کر آج تک منافقوں کی اور ریشہ دوانیوں سے لے کر عالمی استعمراج، عالمی استعمار اور سامراج کی سازشوں تک اس تشیع کو پیچھے دھکیلا گیا ہے. اس لیے کہ پاکستان کی تشیع وہ پوٹینشل، وہ توانائی تھی، وہ جوش و ولولہ تھا جو شاید پورے عالم اسلام میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے. ایران، عراق میں مثلا، عراق میں 60% شیعہ ہیں، ایران میں 95% شیعہ ہیں، لیکن ان میں وہ جوش و ولولہ نہیں ہے جو پاکستان کے تشیع میں ہے. لہذا اس جوش و ولولے کو انقلاب امام زمانہ سے متصل نہ ہونے کے لیے باہر اور اندر سے سازشیں کی گئیں کہ کسی طریقے سے اس قوم کو روکا جائے. والا بہت پوٹینشیل ہے ہماری یہاں زیدانی گرامی، بہت دلیل سے بات عرض کر رہا ہوں. تو قل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ ہماری اجتماعی زندگی ہے. اور یہ ساری چیزیں عزاداری میں تھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پھانسی دی جا رہی تھی تو آپ نے پھانسی میں جانے سے پہلے ایک جملہ کہا کہ وہ حقیقت جسے تم دبانا چاہتے ہو، وہ سورج جس پہ تم پردہ ڈالنا چاہتے ہو، ایک دن پشت بام پر جا کر اپنی حقیقت کو بیان کرتے ہو زوپاشے کرے گا. وہ نعرہ جو آج تاریکی میں دبا دیا گیا، وہ آواز جسے خفا کر دیا گیا، وہ کل ببانگ دہل تاریخ کی در حقیقت عظمت کو پاتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے آئے گا. حضرت عیسیٰ کا اشارہ امام زمانہ کے انقلاب کی طرف تھا. آج جس آواز کو تم دبا رہے ہو، سولی پہ لٹکا رہے ہو، کل یہی حقیقت بن کے، سورج بن کے چمکے گا. عزاداری، امام حسین علیہ السلام، یہ ساری چیزیں موجود تھیں. آپ یہ دیکھیں، یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ، بنو عباس کے دور میں گھر کے تہخانوں میں، کونوں میں، جہاں کوئی آواز نہ ہوتی تھی، باپ اور بیٹے مجلس پڑھتے تھے. بیٹا مجلس پڑھتا تھا باپ روتا تھا، باپ مجلس پڑھتا تھا بیٹا روتا تھا، آواز باہر نہ جائے. اس تشیع کے سفر کو باقی رکھا گیا ہے. یہ جو کہا ہے امام حسین کے راستے میں جو جو خطرات آئیں ان کو مول لو، خرید لو، جان دے کے خریدو، حسین کی زیارت کو ترک نہ کرو. کیوں؟ تاکہ یہ اجتماعی حیات جو امام کے لیے ہے، اس کے لیے تمہیں تیار کیا جا سکے، تیار کیا جا سکے. عزیزان گرامی، بس مختصر کروں، وقت پورا ہو گیا. یہ ساری چیزیں عزاداری میں موجود تھیں. عزاداری توڑنے کا نام نہیں ہے، عزاداری جوڑنے کا نام ہے. عزاداری گلی کوچوں میں محدود ہونے کا نام نہیں، عزاداری در حقیقت یا حسین کی نعرے کے ذریعے سے اپنے آپ کو عالمی تحریک میں شامل کرنے کا نام ہے. لیکن پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ میرے گھر کا جلوس، میرے گھر کی عزاداری. محرم آتا ہے، ہمارے مولوی ملا ذاکر شاعر جی، ٹرسٹیں، انجمنیں، ادارے، انسٹیٹیوشن جی، جاتے میئر کے پاس، ہاتھ جوڑے ہوتے ہیں، گٹر بند کرا دو، چونا ڈلوا دو، چار خاکر کو بیچ کے صفائی کروا دو. یہ ہمارے مطالبات ہوتے ہیں. مکتب کے مطالبات کیا ہیں؟ تشیع کے، معذرت کے تو فاضل ہے آپ، ابھر رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، اس کو بند کرا دو. یہ مطالبہ ہے ہمارا، ہونا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس سے ابھر جاؤ، چونا ڈلوا دو، چار خاکر کو بیچ کے صفائی کروا دو. بس یہ مطالبات ہوتے ہیں. ہمیں ٹکٹ دے دینا، ہماری گاڑی اندر آ جائے گی. بس اس کے علاوہ کوئی اور مطالبات ہیں آپ کے؟ بحثیت مکتب آپ دیکھیں، یہ سوچ، یہ پستی ہے ہماری. تشیع کو اس نہج پہ لایا گیا ہے کہ تم یہی مانگو ان سے. تشیع گلی کوچوں میں بٹنے کا نام نہیں ہے. تشیع اپنی آواز کو
عالمگیر یا حسین یا لبیک یا حسین کی آواز میں شامل کرنے کا نام ہے. کہتے ہیں کہ تمثیل بیان کی گئی ہے, امام کا انقلاب آ گیا, امام کے ظہور ہو گیا, کہا کہ امام بلا رہے ہیں. اچھا امام کا ظہور ہو گیا, مبارک ہو, بہت اچھا ہے, امام بلا رہے ہیں. ہاں امام سے کہنے بس یہ مجلس ہو رہی ہے, بس ابھی لپیٹ کے آ رہا ہوں. آپ کے خیال میں کیا ایسے شخص کی مجلس قبول ہوگی؟ امام بولا ہو تو مجلس کرو جی, سنگت لگی, ماتم ہو رہا ہے, انجمن لگی ہے. مولا نے بولا اچھا مولا سے کہنا بس ابھی ذرا جی دو گھنٹے ماتم کرنا ہے, پھر وہ چار دے کی بھی تو رکھی ہے نا ماشاء اللہ سے جی, اسے بھی تو تناول کرنا ہے نا, بس ابھی آ رہے ہیں. ایسا ماتم قبول ہوگا؟ مسجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں, آؤ امام کے لیے, امام کے ساتھ سپارہ ختم کر لوں مرحومین کو, مولا آپ کی والدہ کو ذرا سارے سوال کر دوں. لعنت ہو ایسی تلاوت قرآن پر جو امام کے حکم کے مد مقابل آ جائے. وائے ہوئے ایسے ماتم اور مجلس اور میلاد پر جو امام کے مد مقابل آ جائے اور ہمیں امام کے ساتھ پڑھنے سے روک دے. جو آج ہم کر رہے ہیں وہی کل کر رہے ہوں گے, یاد رکھیے گا. جو آج ہم کر رہے ہیں کل وہی ہم کر رہے ہوں گے امام کے دور میں. بٹن نہیں ہے آن آف کا کہ جس کو کرنے سے آج کچھ ہیں اور کل کچھ اور ہو جائیں گے. اس عالمگیر حیات کے لیے ہمیں آمادہ ہونا پڑے گا. یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 4 کروڑ کے افراد کیسے اطمینان سکون کے ساتھ, یہ کہاں سے آ گئے, یہ راستہ کس نے ہموار کیا؟ یہ ان مقصرین مجتہدین نے راستہ ہموار کیا جن کو دشمن کی سازشوں کے تحت بکاؤ مال ذاکر شاعر مولوی ملا آ کر ان مجتہدین کو غالی کہتے رہے, کبھی جو ہے مقصر کہتے رہے, کبھی ضد ولایت علی کہتے رہے. یہ 4 کروڑ کا جو مجمع آ رہا ہے یہ بستر کس نے آمادہ کیا؟ یہ مقصر سیستانی نے آمادہ کیا ہے, یہ اس کے چاہنے والے تھے. یہ آیت اللہ خامنائی جیسے مقصر نے در حقیقت یہ راستہ ہموار کیا, یہ دونوں مجتہد ملے تاکہ پوری زمین ہموار ہو امام کے لیے, امام کے ظاہروں کے لیے. امام حسین کے گھوڑے کو سمو کو سجدہ کر لو جی, اس نے پاکستان دیا ہے, علی اور اللہ میں کوئی فرق نہیں, ایک ہی فرق ہے. حسین نے پانی کے پیالے کے عوض بیعت کر لی, یہ حسینیت کی آواز نہیں ہے, یہ یزیدیت کی آواز ہے. یاد رکھیے گا, جو حسین کو ایک پانی کے پیالے کے عوض بیعت کرا دے, جو علی اور اللہ میں ایک فرق کرا دے, جو اللہ کو حلول کرا دے اہل بیت, جو اہل بیت کو اللہ میں حلول کرا دے, یہ تشیع کی آواز نہیں ہے, یہ تعلیمات اہل بیت کی آواز نہیں, یہ یزیدیت کی آوازیں ہیں, جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ عالمی سازش کے تحت در حقیقت شامل کیا گیا ہے. جاؤ انحراف پیدا کرو. وہ علماء جو زمانے غیبت کبریٰ سے لے کر آغاز سے لے کر آج تک تشیعوں کے لیے ثبوت بنے رہے, ڈھال بنے رہے, سپر بنے رہے, اس دور میں جب ثمر حاصل کرنے کا موقع آیا تو انہی مجتہدین کے خلاف یہ مقصرین کے نعرے بلند کیے گئے. تم تو وہ تھے جو کربلا میں نجاستوں کے کنستر لے پھر کر کہتے تھے کہ ہم مقدس اربیلی کی تقلید کرنے والے ہیں, کربلا کو نجس نہیں کہنے, کنستر لے کر پیشاب بھر بھر کے تم ادھر سے ادھر جایا کرتے تھے, تمہیں یہ نہیں معلوم کہ طہارت کی کیسے جاتی ہے, ایک دفعہ پانی ڈالا جاتا ہے, 3 دفعہ پانی ڈالا جاتا ہے, تمہیں یہی نہیں معلوم, اور تم آئے ہو علماء پر تنقید کرنے, اعتراض کرنے. یہ سب دشمن کی سازشیں ہیں کہ تشیع کو توڑا جاتا, کہ وہ عالمگیر تحریک جو امام زمانہ کے لیے ہے اس کے لیے تیار نہ ہو. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے کہ جس کا سہرا امام خمینی کی ذات کو جاتا ہے. اس دور میں ایک شمانے بال یقین, ایک شمانے امام حسین کی اتباع کرتے ہوئے پوری انسانیت کو اس دور حاضر میں متوجہ کر دیا. آپ دیکھیں آیت اللہ ابراہیم زکزکی 1000 دن سے زیادہ ہو گئے آپ کو قید میں ہوئے, یہ ایک نوجوان تھا یونیورسٹی کا, امام خمینی کے انقلاب سے متاثر ہوتا ہے. وہ امام خمینی جسے تو مقصر کہتے رہے نا, اس کے شاگرد کا کارنامہ دیکھو, خمینی کی تو بھول جاتا ہوں, سیستانی و خامنہ کی تو بھول جاتا ہوں, حسن نصراللہ قاسم سلیمانی کو بھول جاتا ہوں, امام خمینی کی بات کروں گا صرف میں.
یہ ایک ایک شاگرد کھڑا ہوا, یونیورسٹی چھوڑی, ایران گیا, پڑھا, علوم حاصل کیے, واپس آیا, لاکھوں افراد کو شیعہ کر دیا. آج نائجیریا میں سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے کربلا کے بعد, اربعین کا. مسلسل خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر حملہ کیا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے. خود اس شخص کے اپنے بیٹے شہید ہیں یوم القدس کے مظاہرے میں. ایک شاگرد ہے جس نے تشیعوں کو متعارف کرایا ہے, عام کیا ہے. یہ ایک, یہ کیسے انقلاب آ گیا؟ ہمیں تو کہتے ہیں یہ مقصر ہیں. اگر یہ مقصر ہے تو ان مقصرین پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے. حزب اللہ, تم جو یہاں سے چارٹر طیارے بھر بھر کے لے جاتے تھے, آؤ بی بی کا چہلم کریں گے, اور کھلے عام تبرہ, کھلے عام گالیاں, کھلے عام منمانیاں, اس کے بعد جب جوتے پڑنے لگے وہاں سے فرار ہو گئے, رفو چکر ہو گئے, اب کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. شام کے حالات خراب کرنے والے یہ, بگاڑنے والے یہ, فساد کرنے والے یہ. اہل بیت کا مقدس نام لے کر, تبرہ کو گالی بنا کر, تبرہ کو روڈ کا نام رکھ کر, جی پاکستان میں ہر جگہ. یہ وہ افراد تھے جنہوں نے یہ سارے حالات خراب کیے, اور اب کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں گے, ایک وہ مقصر تھے حزب اللہ, ولایت فقیہ سے وابستہ افراد, کہ جنہوں نے جنازہ نکال دیا اسرائیل کا. یہ خدا کیا دکھانا چاہ رہا ہے؟ یہ عرب ریاستوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے. یہ جو اقتدار کے لیے سعودی عرب میں جنگ ہو رہی ہے, سعودی عرب یمن کی دلدل میں بری طرح پھنس گیا ہے. یہ خدا کیا دکھانا چاہ رہا ہے مجھے اور آپ کو؟ وہ بادشاہت جس کا ڈنکا بچتا تھا سعودی عرب کا, لوگ گھبراتے تھے, خدا نے ان 10 سالوں میں وہ حالت برپا کی کہ آج خود اہل سنت علماء خان الحرمین شریفین کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یمن اپنی جگہ, بحرین اپنی جگہ, لبنان اپنی جگہ, افغانستان اپنی جگہ, پاکستان, کشمیر, برما, نائجیریا, سب. یہ خدا کیا دکھانا چاہ رہا ہے؟ یہ فتح و نصرت, یہ غلبہ, یہ اقتدار اسلامی, یہ عظمت, یہ اسرائیل کی حزیمت, یہ شکست, یہ خدا کیا دکھانا چاہ رہا ہے؟ یہ اس عالمی انقلاب کی تیاری ہے. خدا چاہ رہا ہے کہ میرا اور آپ کا حوصلہ بلند ہو جائے اس مارکہ حق و باطل سے پہلے جو امام کی صورت میں ظاہر ہوگا. حق و باطل کا مارکہ خدا چاہ رہا ہے فائنل سے پہلے تمہیں کچھ دکھا کر تمہارے حوصلوں کو بلند کر سکوں, تاکہ تم اپنے امام وقت کی تیاری کر سکو. لیکن اگر ان تمام حالات سے میں اپنے آپ کو متصل نہ کروں, یہ میری بدبختی ہے. اور پوری کوشش یہ کی جا رہی ہے پاکستانی تشیع کو اس عالمگیر تشیع سے دور رکھا جائے. ہمیں کیا, صرف ہمیں کیا, صرف عالمگیر تو چھوڑیے, پاکستان میں سید زادیوں میں ظلم ہوتا ہے. ہم سنتے ہیں, اچھا ظلم ہو گیا, اچھا خواتین کو زدو کوب کیا, اچھا مولوی کو پکڑ کے لے گئے. بھائی مجھے واٹس اپ ذرا بھیج دینا, جی میں فیس بک پہ ڈالوں گا, لائک ہوں گے, میں چلاؤں گا, میرا پیج تھوڑا اچھا چلے گا, لوگ بڑا لائک کریں گے, واہ واہ کریں گے, بھائی سب سے پہلے بریکنگ نیوز. یہ ہمارا حال ہو گیا معذرت کے ساتھ, سید زادی میں ظلم ہو رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا پیج اچھا چلے گا. آیا یہ تشیع کے ساتھ جینے کے تقاضے ہیں, یا یہ امام کے لیے تقاضے ہیں؟ قل جاء الحق وزہق الباطل, باطل کو مٹنا ہے, حق نے آنا ہے. ہم اور آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے. حسین آئے گا, شہید ہوگا, عظمت پائے گا اور کربلا بنا دے گا. تم کہاں کھڑے ہو گئے یہ دیکھو, میں کہاں کھڑا ہوں گا یہ دیکھو. اور آخر میں بس وہ واقعہ سناؤں اور آپ کی زحمت تمام کروں. ایک شخص تھا کربلا میں جو زیارت وارثہ کا یہ جملہ پڑھا کرتا تھا, یا اللہ تنا کن معکم, اے کاش کربلا میں ہوتے تو ہم در جاتے ویسے ہی فائز ہوتے. اب وہ یہ ذکر اتنا کہتا تھا, اس کا نام یا اللہ تنا پڑ گیا تھا, یا اللہ تنا ادھر آؤ, یا اللہ تنا یہ کام کرتا, ابھی بیچارہ کرتا تھا. ایک دن آیا خاموش, چپ, بالکل لب ساکت. لوگوں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے کیا, مجھے میرے ایمان کی حقیقت پتہ چل گئی. اچھا یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں نا, یہ آپ کے لیے نہیں سنا رہا ہوں, یہ میں اپنے آپ کو بھی سنا رہا ہوں, کیونکہ ہمارے دن میں مولوی آتا قوم کو سناتا ہے. نہیں, میں اپنے آپ کو پہلے سنا رہا ہوں, بعد میں آپ کو سنا رہا ہوں. مجھے میرے ایمان کی حقیقت پتہ چل گئی. کہا کیا؟ کہا کہ کربلا کے میدان تو میں جا رہا تھا, امام حسین نے آواز دی, میرا نام لے کے ادھر آؤ. بھائی تمہیں بڑی آرزو تھی نا کربلا میں ہونے کی؟ جی مولا, تابے دار, حب دار, خدمت گزار. ذرا میں نماز پڑھوں, آگے کھڑے ہو جاؤ. اگر
یہ واقعہ 100% یقینی نہ بھی ہو, تمثیلی ہو, فرض کیجئے اب وہ تو صحیح واقعہ ہے, لیکن اگر تمثیلی بھی ہو, جب بھی ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے. فار ایگزامپل اگر اس کو بیان کیا گیا ہے کہانی کے طور پر بھی, تو یہ ہماری حقیقت کو ہمیں دکھانے کے لیے, چہرہ دکھانے کے لیے کافی ہے. اب یہ نوجوان مولا میری تو آرزو یہی تھی کہ کربلا ہو اور حسین کے سامنے کھڑا ہو کہ جان دے دوں. مولانا کہتے کھڑے ہو جاؤ, کھڑا ہو گیا, تیر آیا, محبت تھی ناقص تھی, بیوی بچوں کی محبت آئی, ہٹ گیا, پیچھے لگا, پیچھے دیکھا, تین امام حسین کو لگا ہے. یہ کیا کیا میں نے, تین امام کو لگ گیا, محبت ہی ناقص تھی, بیوی بچوں کی محبت غالب آ گئی حسین کی محبت پر, لہذا ہٹ گیا. کہا کہ اب جو تیر آئے گا وہ اپنے سینے پر ہوا, سینہ تان کے کھڑا ہو گیا, دوسرا تیر چلا. اچھا یہ تصور کرنا بہت آسان ہے, لیکن اس کو ذہن میں لے کے آنا بہت مشکل ہے, اس کی حقیقت کو پانا. اس کے لیے میں ایک مثال میں دوں گا آپ کو. ایران ٹیلی ویژن نے بہت ساری ایسی اسلامی فلمیں بنائی ہیں, کربلا پر, امیر مختار, امام حسن, امام علی, بہت ساری, خصوصاً کربلا سے متعلق جو بھی فلمیں بنائی ہیں آپ ان کو ضرور دیکھیں, وہ ڈرامے ضرور دیکھیں. اندازہ ہو آپ کو کہ ننگی تلواروں کے سامنے جانا, اس بچے کی کیا عمر ہوگی اندازہ؟ بیٹا آپ کی کیا عمر ہے؟ 9 سال. کھڑے ہو جائیے, اس بچے کو ذرا دیکھیے, منہ ادھر کیے بیٹا آپ سامنے, 9 سال. اسے 4 سال اور اوپر کر لیں, بیٹا بیٹھ جاؤ, 13 سال. اس بچے کے اوپر دیکھ لیا آپ نے, 4 سال اور اوپر کر لیں. حضرت قاسم کا سن کتنا لکھا گیا ہے؟ 13 سال. بالغ نہیں ہوتا بچہ, ننگی تلواروں کے سامنے جا رہا ہے, تصور کر سکتے ہیں آپ؟ بچے کو سوئی لگ رہی ہوتی تو والدین اپنی آنکھیں ہٹا لیتے ہیں, تکلیف نہیں دیکھی جاتی. 13 سال کا بچہ کیسے موت کے منہ میں جا رہا ہے, ننگی بھوکی تلواریں جسم کاٹنے کے لیے بیتاب ہے. اس کو ذہن میں لانے کے لیے یہ جو چیزیں فلمائی گئی ہیں وہ ضرور دیکھیں تاکہ اندازہ ہو. تیر چلا سامنے سے, اس نے اب یہ تیر میں سینے پہ لوں گا, تیر قریب آیا, ہٹ گیا, کوئی اور محبت آ گئی, پیچھے دیکھا, امام پہ لگا. 3-4 مرتبہ ایسا ہوا, اسی اثنا میں امام کی نماز ختم ہو گئی, امام کی نماز ختم ہو گئی, امام کے تیر لگ چکے. امام نے کہا بس تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو اپنی زبان سے صرف یہ ورد کرتا رہے, تو حقیقت کی دنیا میں کربلا میں ہوتا تو یہی کر رہا ہوتا جو آج کر رہا ہے. جو آج ہم امام کے ساتھ کر رہے ہیں, عزاداری کے ساتھ کر رہے ہیں, یقین رکھیے کہ ہم یہی کل امام کے ساتھ کر رہے ہوں گے. وہ جو تمثیلی میں سنا رہتا امام کا, کسی نوجوان سے کہ بھائی امام کا ظہور ہو گیا, اچھا بھائی مبارک ہو, بھائی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, لبیک کیا حسین, لبیک کیا مہدی. امام نے تمہیں بلایا ہے, اس کا تمہیں تو پتا 3 مہینے میری جاب نہیں ہے جی, اب انٹرویو کی کال آ گئی مجھے, انٹرویو کی تیاری کرنی, امام سے کہنے انٹرویو دے کے آؤں گا. ایسے ہی ہم نے بہانے بازیاں, مولوی نے, ملا نے, ذاکر نے, شاعر نے, خطیب نے, عزادار نے, تابع دار نے, خوبدار نے جی, چاہنے والے نے, شیعہ نے, ماتمی نے, سب نے اپنی اپنی جی بہانے پہلے سے تیار کیے ہوئے ہیں امام کے لیے. جو آج ہم ہیں وہی کل ہم امام کے سامنے ہوں گے. عزاداری مزاج کو تبدیل کرتی ہے, عزاداری فکروں کو تبدیل کرتی ہے, عزاداری عقیدہ بناتی ہے. حضرت علی کرامی قل جاء الحق وزہق الباطل, یہ جتنا بھی فتح و ظفر آپ تشیعوں کی صورت میں دیکھ رہے ہیں, امام خمینی کا انقلاب آتا ہے پوری عرب دنیا میں, عرب اسپرنگ, عرب انقلاب آ جاتا ہے, پوری دنیا میں ایک ہلچل مچی ہوئی. کیا ہے؟ خدا دکھانا چاہ رہا ہے یہ طوفان جو آ رہا ہے, یہ ہلچل جو ہے, یہ طغیانی جو ہے, یہ ایک مہدی کے آنے کا پیش خیمہ ہے. ان الباطل کان ظہورا, باطل مٹ جانے کے لیے ہے. اور حسینیت میں, عزاداری میں وہ طاقت ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکے. بس عزادار ہو. ایام ایام شہادت ہیں, امام حسن مشتبہ کے, رسول اللہ کے, امام رضا علیہ السلام کے. کچھ جملے امام رضا سے متعلق اور کچھ جملے رسول اللہ سے, آخر میں کچھ جملے تعزیت کے عنوان سے امام حسن کی خدمت میں. وقت آخر رسول اللہ نے شہزادی کو طلب فرمایا, کان میں کچھ کہا, دھیمے لہجے میں بی بی رونے لگی. اس کے بعد پھر دوبارہ آپ نے کچھ فرمایا, بی بی خوش ہو گئی. کسی نے پوچھا تھا بعد میں, شہزادی کون نے بتائیے وہ کون سی بات تھی کہ جس پہ آپ گریہ کر رہی تھی, اور وہ کون سی بات تھی جس پہ آپ کے لبوں پہ تبسم آیا تھا؟ کہا کہ پہلی بات جو میرے بابا نے کی وہ یہ کہ فاطمہ میں تجھ سے بہت جلد ہو جاؤ ہو جاؤں گا, میرے اور تیرے درمیان فراق ہو جائے گا. میں رونے لگی. پھر کہا کہ نہیں فاطمہ رو نہیں, رسول کو فاطمہ زہرا کا گریہ قبول و منظور نہیں ہے. کہا کہ تم سب سے پہلے جنت میں میرے پاس آؤ گی. میں کہوں یا رسول اللہ اچھا ہوا آپ نے صرف اتنا ہی بتایا کہ فاطمہ تم جنت میں آؤ گی. اگر رسول اللہ یہ بتا دیتے فاطمہ تو جنت میں ایسے نہیں آئے گی, تیرا محسن شہید ہو چکا ہوگا, تیری پسلیاں ٹوٹ چکی ہوں گی, تیرے ہاتھ اور منہ پر قنفذ کے تادیانوں کے نشان ہوں گے, تیرے شوہر علی کی گردن میں رسی باندھ کے کھینچا جا رہا ہوگا. اور جو آخر وقت میں بس کسی نے دق الباب کیا, جناب ظاہر نے کہا اے سائل لوٹ جا, اللہ کا رسول اس عالم میں نہیں کہ ملاقات کر سکے. سائل چلا گیا, دوبارہ دق الباب ہوا, جناب ظاہر نے پھر یہی الفاظ رہے لوٹ جا. پھر تیسری مرتبہ دق الباب ہوا. کچھ دیر بعد جب رسول اللہ نے کہا زہرہ پتہ ہے یہ کون ہے؟ کہا نہیں بابا. کہا کہ یہ ملک الموت ہے جو قبض روح کے لیے تیری اجازت کا منتظر ہے. میں ہاتھ جوڑ کے یا رسول اللہ یہ بیت فاطمہ کا اعجاز ہے کہ ملک الموت آئے تو اجازت لے کر مگر کچھ ہی دن بعد اسی دروازے پر امت آ کر لکڑیاں لے کر آئے گی اور فاطمہ زہرا کی آواز درو دیوار کے درمیان سے ہوگی, ارے فضا مجھے تھام میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم اللہ. امام رضا غریب الغربا ہے, امام غریب الوطن ہے امام حسین, لیکن امام غریب الغربا ہے کیوں؟ اس لیے کہ حسین جیسے بھی تھے, بہن موجود تھی, بھائی موجود تھے, اولاد موجود تھے, سب موجود تھے, لیکن میرا امام رضا غریب الغربا اس لیے ہے کہ وقت آخر نہ زوجہ ہے, نہ بھائی ہے, نہ بیٹا ہے, نہ اولاد ہے, کوئی امام کا چاہنے والا نہیں, تنے تنہا عالم غربت میں امام رضا علیہ السلام نے جان دی ہے. اور عزاداروں امام حسن علیہ السلام کو بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا. آخری مرتبہ جو زہر دیا گیا وہ بہت مہلک تھا. ملک شام سے امیر شام نے ملک روم سے امیر شام نے وہ زہر منگوایا اور اتنا مہلک تھا کہ اگر سمندر میں ڈالا جائے تو اس کی آدھی مچھلیاں, اس کی آدھی مخلوقات ختم ہو جائیں, اتنا مہلک اور زہریلا زہر تھا. عزیزان گرامی, امام کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا. اب حضرت عباس آئے امام حسن کی خدمت میں, کہا کہ آقا ایک گزارش کروں گا, منع نہیں کیے گا. کہا فرماؤ عباس کیا بات ہے؟ کہا کہ اب آپ کی حفاظت کی ذمہ داری عباس انجام دے گا. عباس کھڑے ہو جاتے, پہرا دیتے, کسی کو آنے کی اجازت نہیں دے کہ امام کے پاس آ جائے. کیوں؟ بار بار دہر دیا جا رہا ہے. اور پھر امام کی حفاظت کا انتظام یہ ہے کہ رات کو امام کے بستر کے ساتھ ایک طرف جناب زینب کا بستر ہوتا تھا, ایک طرف امام حسین علیہ السلام کا بستر ہوتا تھا. بس عزاداروں, امام صادق فرماتے ہیں یہ جادہ یا اشخاص کا خاندان بہت ظالم خاندان تھا, منافق خاندان تھا. امام کہتے ہیں کہ جادہ کا باب علی کے قاتلوں میں تھا, جادہ بنت اشخاص امام حسن کے قاتلوں میں تھی, اور محمد بن اشعث یہ در حقیقت امام حسین کے قاتلوں میں تھا. اس کو امیر شام کی طرف سے 1,00,000 درہم کی پیشکش کی گئی اور یزید کی ہمسری اور ازدواج کی کہ تم ملکہ بن جائے گی. بس ایک دفعہ اس نے وہ شیشی سوراہی میں اڑیل دی جس سے امام پانی پیا کرتے تھے. بس امام آدھی رات کو اٹھے اور امام نے پانی اٹھا کے پیا, بس ایک دفعہ کلیجہ تھام لیا امام نے, گویا امام کا کلیجہ کٹ گیا, بہت مولک تھا. بس ایک دفعہ تشت لایا گیا, اللہ اکبر, خون کی الٹی ہوئی اور کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گرنے لگے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں بی بی زینب یہ تشت میں کلیجے حسن کے ٹکڑے نہیں ہیں, یہ کربلا کی تیاری ہے. اگر آج مدینے میں حسن کے کلیجے کے ٹکڑے ہیں, ارے کربلا میں قاسم کی لاش کے.
اجرکم اللہ. بس ایک دفعہ امام حسین کے سر پہ امامہ نہیں تھا, گریہ کرنے لگے, سرحانے بیٹھ گئے, اے بھائیا امت جفا کار نے آپ کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے. ایک دفعہ امام حسن رونے لگے, کہا کہ بھائیا میرے ظلم کو بیان نہ کرو. ارے مجھے کربلا یاد آ رہی ہے, لا یوم کا یوم کہ یا ابا عبداللہ حسین, ارے تیری کربلا میرے مصائب کی برابری نہیں کر سکتی. ارے گویا یہ کہنا چاہتے حسین میری زوجہ موجود ہے, میرے بچے موجود ہیں, میری بہن موجود ہے, میرا بھائی تو موجود ہے, مگر ہائے کربلا, ہائے مظلومیت حسین, ارے سرتن سے جدا ہو رہا ہوگا, ارے 70 قدم سے بہن دیکھ رہی ہوگی. یا رسول اللہ یہ آپ کا حسین ہے جس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, جس کے امامہ اردہ کو چھین لیا گیا. اجرکم اللہ. بس ازادارو امام حسن علیہ السلام نے وصیت فرمائی ہے اور کہا بھیا حسن, بھیا حسین دیکھو اپنے ہاتھ سے غسل و کفن دینا, نماز پڑھانا اور نانا کے پہلو میں دفن کرنا, اور اگر کوئی مخالفت کرے تو دیکھو خون نہ پہنے پائے, مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا. بس ازادارو بہنوں نے جنازہ تیار کیا, گلے مل کے روتی ہیں. ایک دفعہ دیکھیے عزیزو یہ رسم ہوتی ہے, جب جنازہ اٹھ جاتا ہے دفن ہو جاتا ہے تو لواحقین کو صبر آ جاتا ہے. جناب زینب کو یہ اطمینان تھا کہ اب نانا کے پہلو میں حسن کو دفن کر دیا جائے گا, مگر کچھ ہی دیر بعد گلی میں شور ہوا. جناب زینب نے کہا اما فضا یہ شور کیسا ہے؟ اللہ اکبر. جناب فضا نے دیکھا حسن کا جنازہ واپس آ رہا ہے, اور صرف جنازہ نہیں آ رہا, ارے 70 تیروں سے نوازش کی ہے اس امت نے. اللہ اکبر. جناب فضا نے سر پیٹ لیا, ارے بھائی اگر مولا حسن کا جنازہ آ رہا ہے. جناب زینب نے کہا حسن کا جنازہ واپس, ارے جنازہ گھر میں آیا؟ ارے زینب نے سر پیٹ لیا, ارے جنازہ گیا تو صحیح ظالم تھا, ارے جنازہ واپس آیا ہے تو تیروں سے نوازش کی گئی. اب بھائی اور بہن نے مل کر, عباس زینب حسین نے مل کر جنازے سے تیر نکالے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں بی بی یہ خدمت اللہ تم سے لینا چاہ رہا ہے کہ آج حسن کے جنازے سے تیر نکال لو, اس لیے کہ آج فرصت ہے, آج تمہارے ہاتھوں میں رسن نہیں ہے, آج سر پہ چادر ہے, آج بھائی عباس موجود ہے جو جنازے سے تیر نکالنے میں تمہاری مدد کرے گا. مگر ایک وقت آئے گا زینب, ارے بھائی کا لاشا ہوگا, ارے ہاتھ بسے گردن بندے ہوں گے, ارے تم حسین کے جنازے سے تیر نہ نکال سکو گے.
على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي من قلب ينقلبون بار الرحمة اس قليل عبادت کو قبول فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں امام کی جانبداروں میں سے شریک فرما, بار الرحمة عزاداری کے ذریعے سے امام کی عالمی حکومت کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما, تشیع و متحد و منسجم فرما. خداوندہ ہمیں عزاداری کے مقصد کو سمجھنے اور اس کے مقاصد پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما, حاضرین مجلس بانیانی مجلس کی دینی دنیاوی جائز حاجات کو قبول فرما, ہم سب کا خاتمہ ایمان اور محبت محمد علی محمد ہو, بر محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.